بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. صلوات الله محمد وعلى اله. ملت اسلامیہ کے تمام شہداء کے ایصال ثواب اور بلندی روح کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. تمام اسرا کی جلد از جلد آزادی کے لیے سب مل کر تین دفعہ اونچی آواز سے نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجیے.
اللہم صل علی محمد آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد. اللہم صل علی محمد.
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ماؤں کو جو اپنی گودیوں میں معصوم بچوں اور بچیوں کو لے کر اس تپتے ہوئے گرم موسم میں بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی تما کے اور ہر خوف سے بالاتر اور آزاد ہو کر ظلم سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی کے اظہار کے لیے کئی دنوں سے اس دھرنے میں تشریف فرما ہے. یہ جو آپ کی جنگ ہے، یہ جنگ اصل میں حق اور باطل کی اس ازلی جنگ کا تسلسل ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. آپ کا اس طرح سے یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر بیٹھنا کوئی آج کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ اس نظریاتی جنگ کا تسلسل ہے جس کا آغاز خلقت آدم سے ہو چکا ہے. اب جب کبھی اور جہاں کہیں حق کے مقابلے میں باطل کھڑا ہو جائے، انصاف کے مقابلے میں ظلم کھڑا ہو، دین کے مقابلے میں کفر کھڑا ہو، مظلوم کے مقابلے میں ظالم سر اٹھائے، یہ معرکہ جاری رہے گا. اور اس معرکے کو جس چیز نے جلا بخشی ہے، اس معرکے حق و باطل کو جس چیز نے معنویت عطا کی ہے، اس نظریات کی جنگ کو جس واقعے نے حیات ابدی بخشی ہے، وہ کربلا کا واقعہ ہے. کربلا نظریاتی حوالے سے دینی نظریات کی حامل قوتوں کی جد و جہد کے معراج کا نام ہے. اب اس سے آگے حق اور باطل کے معرکے کی کوئی معراج آپ کو طول تاریخ میں نظر نہیں آتی. ہم جب مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ہم شعوری طور پر ایک نظریے کو قبول کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم شعوری طور پر ایک نظریے کو قبول کرتے ہیں. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ حق کا اعتراف اور باطل کا انکار ہے. اور اس نظریے کا آغاز کلمے سے ہوتا ہے. آپ نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ نے گویا ایک نظریے کو قبول کر لیا. اور یہ غور طلب امر ہے تمام بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. غور طلب نقطہ کہ اس نظریے کا آغاز اللہ کی وحدانیت کے اعتراف سے نہیں ہوتا، جبکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں، اس نظریے کا آغاز اللہ کے مقابلے میں باطل کی نفی سے ہوتا ہے اور اختتام اللہ کی وحدانیت پر ایمان سے ہوتا ہے. یعنی گویا اللہ کو ماننے سے پہلے باطل کا انکار ضروری ہے. آپ جس دین کو قبول کرتے ہیں، اس دین کا آغاز باطل کے انکار سے ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. ہر الہ، ہر خدا، ہر اس فرد یا اس مخلوق کی آپ نفی کرتے ہیں جس کو لوگ اپنا خدا بنا لیتے ہیں. آپ اس کی نفی کرنے کے بعد پھر داخل ہوتے ہیں اللہ کی توحید کے دائرے میں. اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہیں پر یہ نقطہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ مکتب تشیع میں فروعات دینی میں سے دو ایسے فروعات ہیں جن کو عام طور پر مکتب تشیع کی علامت سمجھا جاتا ہے، ایک تولا اور ایک تبرا. اور جب تولا اور تبرا کا نام آتا ہے تو غلط طور پر یہ مشہور کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تبرا کا مطلب شاید گالیاں دینا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام میں داخلے کے لیے جو دروازہ رب نے کھولا ہے، اس دروازے کا آغاز تبرا سے ہوتا ہے، اور جب آپ داخل ہوتے ہیں تو تولائی بنتے ہیں. آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی قوتیں ہیں ان سے آپ اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اسی براءت اور بیزاری کو تبرا کہا جاتا ہے. اور تبرا کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت میں داخل ہو کر اللہ کی اکائی، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کہ میں اگر کسی کو اس عالم وجود میں مؤثر سمجھتا ہوں تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں. یہ تبلا ہے، اور یہی تبلا اور تبرا جس کا آغاز کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے نبی تک پہنچتا ہے. یہی تبلا اور تبرا نبی سے چل کر آگے ائمہ اطہار تک پہنچتا ہے. لہذا جو شخص علی سے اپنی ولایت اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس اظہار ولایت علی کو ہم تبلا کہتے ہیں. اور علی کے دشمن سے اپنی بیزاری اور لا تعلقی کا جو اظہار کرتا ہے، اس اظہار کو ہم تبرا کہتے ہیں. لہذا نہ تبرا گالی ہے، نہ تبرا سب اور شتم ہے، نہ تبرا بدزبانی ہے. بدزبانی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، برا بلا کہنا نہیں ہے، زبان گندی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے اور ائمہ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار اور ولایت اللہ، ولایت رسول اور ولایت امیر المؤمنین اور آل امیر المؤمنین میں داخل ہونے کا اعلان تولا کہلاتا ہے. تو گویا یہ ایک جنگ ہے ان لوگوں اور آپ کے درمیان جو اللہ کے مقابلے میں ہمیشہ اپنی حاکمیت کا اعلان کرتے ہیں. لہذا آپ قرآن کریم میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہاں پر بھی ذرا غور کیجئے، آغاز کہاں سے ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں طاقت کا اظہار کرنے والا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کسی ایک ملک کا حکمران ہو، چاہے وہ کسی ایک شہر کا حکمران ہو، چاہے کوئی بھی طاقت والا ہو جو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت کے بھروسے پر کھڑا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے تو وہ طاغوت ہے. چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں طواغیت، لیکن چھوٹا بھی طاغوت ہے، چھوٹا طاغوت، اور بڑا بھی طاغوت ہے، لیکن بڑا طاغوت. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سے منہ موڑے، چاہے بڑا طاغوت ہو چاہے چھوٹا طاغوت ہو. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، لیکن اس طاغوت کے انکار کے ساتھ اللہ پر ایمان ضروری ہے. اس لیے یہاں پر بھی اس تولا اور تبرا میں تبرا کو پہلے رکھا گیا اور تولا کو بعد میں رکھا گیا. جب تک کفر کا انکار نہ کیا جائے کوئی شخص اہل ولا بن ہی نہیں سکتا. یہ مکتب اہل البیت ہے، اور مکتب اہل البیت کی بنیاد اسی انہی اصولوں پر کھڑی ہے، انہی اصولوں پر استوار ہے. لہذا مکتب تشیع جس کو ہم مکتب اہل البیت کہتے ہیں، جس کے اندر، جس کے خمیر میں کربلا والوں کا لہو موجود ہے، یہ مکتب سراپا جہاد سے عبارت ہے، سراپا جد و جہد سے عبارت ہے، سراپا مبارزہ سے عبارت ہے، سراپا استقامت سے عبارت ہے، ظلم ستیزی سے عبارت ہے، سراپا تاغوت کے مقابلے میں اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے سے عبارت ہے، چاہے آپ کی توانائی ایک مچھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے طاقتور انسان ہوں، اگر آپ میں زبان ہلانے کی طاقت ہے تو آپ زبان ہلا کر طاغوت کا انکار کریں گے اور رحمان کا اعتراف۔ اگر آپ ہاتھ ہلا کر کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ ہاتھ ہلائیں گے، اگر آپ اشارے سے کر سکتے ہیں تو اشارے سے کریں گے، اگر آپ کنائے سے کر سکتے ہیں کنائے سے کریں گے۔ خاموشی اس مکتب میں جرم ہے، زبان بندی اس مکتب میں جرم ہے، اس لیے اس مکتب کے ہیروز کبھی بھی بزدل نہیں رہے۔ اب طول تاریخ دیکھیے، طول تاریخ میں اس مکتب کے جتنے بھی ہیروز آئے وہ یا میسم تمار ہیں جنہوں نے زبانیں کٹوائیں لیکن حق گوئی سے باز نہ آئے، یا ابو ذر جیسے لوگ ہیں جو ہر روز شہر بدر کر دیے جاتے لیکن حق گوئی سے کبھی باز نہ آتے، یا حسین ابن علی ہیں جنہوں نے سر کٹایا اور اسیر دیے لیکن کبھی بھی حق کے رستے سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ آئے، اس لیے کہ مکتب وہ مکتب جس کی بنیادوں میں انبیاء کا خون ہے، وہ مکتب جس کی بنیادوں میں 124,000 انبیاء کی محنتیں زندہ ہیں، اس مکتب کے پیشوا وہ ہیں جنہوں نے اس مکتب کا اعلان کربلا کے میدان میں کیا ہے۔ لہذا آج آپ کی جدوجہد کسی شخص کے لیے نہیں ہے، اپنے نظریے کے لیے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر میرا بیٹا اغوا نہیں ہوتا، میرا بیٹا مسنگ نہیں ہوتا تو کیا مجھے گھر بیٹھ جانا چاہیے؟ میرا بھائی قتل نہیں ہوتا تو کیا مجھے لا تعلق ہو جانا چاہیے؟ میرا کوئی عزیز کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا تو کیا مجھے گھر بیٹھنا چاہیے؟ نہیں۔ مکتب اگر میرے اندر زندہ ہے، نظریات اگر میرے شفاف ہیں، تو پھر مظلومیت اور ظلم، ظالم اور مظلوم دو مد مقابل طاقتیں ہیں، دو مد مقابل نظریات کے ٹکراؤ سے عبارت ہے۔ اب اگر مظلوم یمن میں ہے اور میں کراچی میں، تو میں اس مظلوم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اگر مظلوم فلسطین میں ہے تو میں اپنے اس نظریے کی وجہ سے اس فلسطینی مظلوم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اگر مظلوم کشمیر میں ہے تو میں اس کشمیری مظلوم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اگر مظلوم افغانستان میں ہے تو اس افغانستانی مظلوم سے میں لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ کب؟ جب میری رگوں میں توحید خون بن کر دوڑ رہا ہو، جب میرا نظریہ محمد رسول اللہ کا نظریہ ہو، جب میرا نظریہ قرآن ہو۔ لیکن اگر مجھ پر حاکموں کے بنائے ہوئے نظریات مسلط کر دیے جائیں تو پھر میں خنسا ہو جاؤں گا، پھر میں ایک ایسی مخلوق کی شکل اختیار کر لوں گا جو ہمیشہ ہوا کے رخ پر چلتا ہے، اور ہوا کے رخ پر چلنا یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، اور اللہ کے دین کا حامل انسان کبھی ہوا کے رخ پر نہیں چلتا، اس کا ایک ہی رخ ہوتا ہے، اور وہ رخ توحیدی رخ ہے، نبوی رخ ہے، اور امامت اور ولایت کا رخ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔
برائے تاجیل ظہور امام زمانہ با آواز بلند صلوات۔
عزیزان گرامی، آپ کا یہاں پر بیٹھنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ آپ یہاں پر محض ایک نظریے کے تحت آئے ہیں، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار۔ طاغوت کیا ہے؟ ظلم۔ ہو سکتا ہے مسلمان طاغوت ہو سکتا ہے کلمہ گو طاغوت ہو. یزید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا تھا, لیکن کلمہ پڑھنا کسی کو موحد نہیں بناتا جب تک وہ طاغوت کے انکار اور توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کا پابند نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع طول تاریخ میں 1400 سال گزر گئے. ان 1400 سالوں میں مکتب اہل البیت نے ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی ہے, تنزل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق کی تقدیر میں اللہ نے نشو نما لکھی ہے, مرجھانا نہیں. لہذا جس تحریک, جس نظریے, جس مقاومت اور جس مبارزے کا آغاز بیعت فاطمہ سے ہوا ہے, وہ اگرچہ اس وقت چند گنے چنے لوگوں پر مشتمل تحریک تھی, لیکن آج عالمگیر تحریک بن چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس نظریے کا شفاف ہونا. اور جب نظریہ شفاف ہوتا ہے اور اس شفاف نظریے کے ساتھ لوگ میدان میں اترتے ہیں, تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ الذین جاہدوا فینا, جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں, الذین جاہدوا فینا, ہماری راہ میں, یعنی اللہ کی راہ میں, اپنے پیٹ کے لیے نہیں, اپنی شہرت کے لیے نہیں, اپنی دولت کے لیے نہیں, اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نہیں, کسی کو راضی رکھنے کے لیے نہیں, کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں, ووٹ کے لیے نہیں, کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں, کسی حکمران کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں, 2 کپ چائے کسی اچھی میز پر بیٹھ کر پینے کے لیے نہیں, بلکہ اس کی جد و جہد کا مرکز اور محور اللہ کی رضا, رسول کا رستہ اور حسین کا پرچم ہوتا ہے. اس کو پھر اللہ برکت بھی دیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد بھی کرتا ہے. جو آپ کا اتنا بڑا اجتماع ہے, یہ اجتماع کیوں ہے؟ یہ دلوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ آپ سب تو براہ راست متاثر نہیں ہیں, آپ کو کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دل پاکیزہ تھے. آپ کے پاکیزہ قلوب میں جب مظلوم کی آواز پہنچی اور اتری, تو اس آواز نے آپ کو گھر بیٹھنے نہیں دیا, گھر سے نکالا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف اطراف سے بچے, جوان, بوڑھے, خواتین, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, معصوم بچوں کے ساتھ گھروں سے نکل کر کس لیے یہاں پر اس پنڈال میں جمع ہیں؟ اس لیے کہ ظلم کو نہ کہہ سکیں اور انصاف کو ہاں کہہ سکیں. یہی دین ہے, یہی دین ہے. ایک اور پہلو یہ یاد رکھیے گا, جس مکتب کو آپ مانتے ہیں, یہ مکتب پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ مکتب وہ ہے جس پر چلنے کے لیے آپ کو کانٹوں پر برہنا پا چلنا پڑتا ہے اور لہو لہاں ہونا پڑتا ہے. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, سب ہر فرد یہ بات سن لے کہ آپ کا یہاں پر آنا کسی پر احسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے رب کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ اپنے امام کے حکم اور ان کی منشا پر آئے ہوئے ہیں, کسی فرد کے لیے نہیں. جو لوگ مسنگ ہیں وہ بھی اپنے دین کی نصرت کی وجہ سے مسنگ ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے دین کی خدمت کی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے خدمت کی اور شہید ہو گئے, جن لوگوں نے خدمت کی اور مفقود ہو گئے, ان کی یادوں کو زندہ کر کے, ان کے اہداف کو زندہ کر کے, ان کے ذکر کو زندہ رکھ کر, ان کی یادوں کو دلوں میں بسا کر, اپنی نوجوان نسل میں, اپنے بچوں میں, اپنی خواتین میں ہم اس ولولہ, آتش, آگ اور شعلے کو زندہ کریں جو کربلا والوں نے جلائی ہے, اور آج بھی حق پرستوں کے سینوں میں وہ شعلہ سلگ بھی رہا ہے اور جل بھی رہا ہے.
لبیک یا حسین. नहीं नहीं इस तरह नहीं, पूरी कुवत के साथ हाथों का बुलंद करके आखिर तक जहां तक जवान खड़े हैं पूरी कुवत के साथ जवाब देंगे लब्बैक या हुसैन।
अजीजा ने गिरामी देखिए जरा गौर कीजिएगा, हजरत अबू जर नबी करीम के बड़े ही जलीलुल कदर साहबी हैं, बड़े ही जलीलुल कदर साहबी। आपकी खसूसियत क्या है कि आपने सहाबा की मौजूदगी में, नबी करीम की मौजूदगी में भी और नबी करीम के बाद भी कुरान के उसूलों को जिंदा रखने के लिए किसी भी साहिब मनसब से एक लम्हे के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं सहाबा की मिसाल दे रहा हूं, अभी अहलुल बैत की बात नहीं कर रहा, अहलुल बैत बहुत बाला और बहुत बरतर हैं। हजरत अबू जर एक मिसाल हैं, मेरे और आपकी तरह के थे जो बाद में ईमान लाए और दीन में दाखिल हुए, लेकिन जो दीन में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद जो उन्होंने दीन सीखा नबी से, दीन सीखा अली से, अली और नबी से सीखे हुए दीन का नतीजा यह था कि जहां भी दीन की आयतें, दीन के उसूल पामाल हुए वहां पर वो खड़े हो गए, एक लम्हे के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया। हजारों लोग थे, बहुत बड़ी तादाद थी सहाबा इकराम की, बहुत बड़ी तादाद थी मुसलमानों की, बाकी लोग खामोश थे। हजरत अबू जर आपको क्यों इतनी परेशानी है कि जब सब खामोश हो तो आप बोल रहे हो? जवाब देंगे, मैंने दीन नबी से सीखा है और नबी का दीन मुझे मसलहतों पर अमल करने का हुक्म नहीं देता बल्कि जुल्म को जुल्म कहने का हुक्म देता है और मजलूम की हिमायत करने का हुक्म देता है। यही वजह है कि अबू जर बोलते थे और उनकी जबान शमशीरे बरहना बन चुकी थी जुल्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए। जबान कोई उन्होंने तलवार नहीं निकाली, जबान में यह तासीर थी। क्यों? खौफ यह था कि इस जबान की वजह से सोई हुई कौम बेदार ना हो जाए। हमेशा जालिम ताकतों का मंशा यह होता है कि लोगों को सुलाओ, लोगों को सुलाए रखो, उनको बेदार न होने दो। और अल्लाह के राह पर चलने वालों का मंशा हमेशा यह होता है कि लोगों को बेदार करो, मुतवज्जह करो, मुतज़क्किर करो, दोनों को याद दिलाओ और हमेशा आगही दो। फज़क्किर इन्नज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, कुरान कहता है याद दिलाओ, बेदार करो, सोचने पर मजबूर करो, मारिफत पहुंचाओ, शऊर पहुंचाओ। अबू जर इसी राह के राही थे, इसलिए अबू जर को रोकना चाहा, रुके नहीं। रात की तारीकी में अबू जर के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। तवज्जो है, सो तो नहीं रहे, सो तो नहीं रहे आप लोग, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। अबू जर रात की तारीकी में घर में अपनी बेटी के साथ हैं। इस रिवायत को सादिक़े आले मोहम्मद ने नकल फरमाया, फरमाते हैं नहीं नहीं आपके इतने बड़े इज्तिमा का सलवात की आवाज ऐसी हो ये काबिल कबूल नहीं है, ऊंची आवाज से सलवात भेजिए।
इमाम सादिक़ अलैहि सलाम बुलंद तरीन सलावा।
सादिक़े आले मोहम्मद फरमाते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू जर ने दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का गुलाम आया हूं। कहा क्यों? कहा कि जिम्मेदारी लेकर आया हूं, मुझे अंदर आने दीजिए। अंदर लाके बिठा दिया, एक कमरा था छोटा सा, बिठा दिया, बैठे और कहा कि या अबू जर, मुझे ये अमानत देकर आपके पास भेजा गया है, ये 200 सोने की अशरफियां हैं और कहा गया है कि अबू जर को दे दो, ये उसका है। अबू जर ने उन अशरफियों की थैली की तरफ एक निगाह डाली, اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے بیت المال میں اتنی دولت آ گئی ہے کہ ہر مسلمان کو 200 سونے کی اشرفیاں دی جا رہی ہیں؟ جواب میں غلام نے عرض کیا کہ نہیں یا ابو ذر، یہ آپ کے لیے ہے۔ کہا پھر مجھے کون سی ایسی میری خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 200 اشرفیاں دی گئی ہیں؟ یہ پھر مسلمانوں کا حق ہے، لے جا کے مسلمانوں میں بانٹ دو۔ کہا کہ اے ابو ذر، یہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہا نہیں، میں نہیں لے سکتا چونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ جب اصرار کیا اور ابو ذر نہیں مانے تو اس کے بعد کہا کہ یا ابو ذر، اب ایک اور دروازہ کھولا۔ کس نے؟ غلام نے۔ وہی دروازہ جو آج عام طور پر حکمران اور حکمرانوں کے اشاروں پر چلنے والے ملا کھولتے ہیں، مولویت کھولتی ہے۔ کہا کہ اے ابو ذر، ایک سوال ہے۔ کہا کہ پوچھئے۔ کہا یہ بتائیے کہ کیا کسی غلام کو آزاد کرنا ثواب کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں، بہت ثواب کا باعث ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے، آپ کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ یہ اشرفیاں لیں، تو خلیفہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ اب اگر میری آزادی ہو جاتی ہے تو آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا، اشرفیاں لیں اور ثواب بھی کمائیں۔ ابو ذر نے سر اٹھایا۔ ابو ذر کون؟ علی کے زیر سایہ تربیت پانے والا زیرک صحابی۔ کہا کہ غلام، درست ہے کہ تمہاری آزادی کا بڑا ثواب ہوگا، لیکن یاد رکھو، تمہاری آزادی کی قیمت پر ابو ذر اپنے آپ کو قیدی نہیں بنا سکتا، اس لیے واپس لے جاؤ اور واپس کر دو حکمران کو اور خلیفہ کو۔ صادق آل محمد یہاں پر ایک جملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابو ذر کے گھر کی حالت اس وقت کیا تھی؟ پوچھنے والے اصحاب نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، کیسی کیفیت تھی؟ فرمایا کہ وہ رات، 2 راتیں گزر چکی تھیں، ابو ذر کے گھر کھانا نہیں پکا تھا، صرف پانی سے گزارا چل رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ باور ہے، یہ دین کی تربیت ہے۔ جب دین کی ایسی تربیت آ جائے تو پھر نسلیں اس میدان میں کھڑی رہتی ہیں، اور کبھی بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے ایک لمحے کے لیے ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہی ابو ذر جب مدینہ میں بہت حالات خراب ہو گئے ان کی وجہ سے، تو ان کو شہر بدر کیا گیا، کئی دفعہ شہر بدر کیا گیا، کئی دفعہ مدینے سے نکالا گیا۔ اس بار جب نکالا گیا تو کہا گیا کہ اس کو شام بھیجو۔ کیوں؟ شام بہت دور ہے مدینہ سے، تو اس لیے وہاں پر جائے گا تو ہم کم از کم محفوظ رہیں گے۔ اہل شام، امیر شام نے قبول کر لیا، کہا کہ بھیج دو، یہاں پر ہم سنبھال لیں گے، ہمارے پاس بڑے رستے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ ابو ذر کو جب شام بھیجا گیا تو ایک بے پالا اونٹ پر ان کو باندھ دیا گیا، اور غلام کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار دی گئی۔ جس نے اونٹ کی سواری کی ہے اس کو معلوم ہے کہ لمبے سفر میں اگر بے پالا اونٹ ہو تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ابو ذر کو صرف نماز اور کھانے کے لیے اتار دیا جاتا، اس کے بعد دوبارہ چڑھا دیا جاتا۔ ایک عرصہ سفر کے بعد شام پہنچے، جب شام میں اترے تو روایات کہتی ہیں کہ آپ کی پنڈلیوں کا گوشت پگھل چکا تھا اور خون رس رہا تھا، لیکن ابو ذر نے ہار نہیں مانی، ابو ذر کھڑے رہے۔ پھر شام میں بھی وہی روش اختیار کی جو روش مدینہ میں تھی، ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف، طغیان کے خلاف، سرکشی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، یہ آپ کے اسلاف کی روشیں اور روایات ہیں۔ اور جب وہاں پر دیکھا امیر شام نے کہ ابو ذر کو سنبھالا نہیں جا سکتا، تو ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور کہا گیا یہاں سے بھی ذرا دور بھیجو. کہاں؟ آج کے لبنان میں. آج کا لبنان یعنی اس زمانے کا بعلبک. آج بھی لبنان کا ایک کونا ہے اسرائیل کے بالکل بارڈر پہ, بعلبک. بعلبک بھیجا گیا. ابوذر وہاں پر پہنچے. کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ دور ترین نقطہ ہے, اس کے بعد تھوڑی سی خشکی ہے اور اس کے بعد پھر سمندر آئے, تو اس دور ترین نقطے میں جب جائے گا تو اس کی آواز وہاں پر دب جائے گی. لیکن اللہ کے شیر جہاں جاتے ہیں وہاں پر اپنا اثر بھی دکھا جاتے ہیں. اللہ کے شیروں کو کبھی بھی خاموش نہیں کیا جا سکتا. لہذا وہ پہنچے وہاں پر, لیکن جب وہاں پر پہنچے تو اس پوری سرزمین میں علی کی محبت کا بیج بونا شروع کر دیا, علی کی ولایت کا بیج بونا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر آپ مکتب اہل البیت کی خدمت کرنے والی بڑی بڑی ہستیوں کی تعداد دیکھیں تو کم از کم 1/3 ایسی ہستیاں ہیں, 1/3 جن کا تعلق اسی سرزمین سے ہے جس کو اس زمانے میں بھی اور آج بھی بعلبک کہا جاتا ہے, اور جہاں پر محبت اور ولایت علی کا بیج ابوذر غفاری نے بویا تھا. ذرا غور کیجئے کہ کسی ایک فرد کا بویا ہوا بیج ایک عرصہ گزرنے کے بعد کیسی فصل تیار کرتا ہے کہ اس فصل میں سے ایک پودا آج حسن نصر اللہ کی صورت میں ایک تناور درخت بن کر عالمی طاغوتوں کو للکار رہا ہے اور طاغوتی طاقتیں لرزا بر اندام ہیں.
نعرہ حیدری 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 ور محمد وال محمد سلام.
اسے یاد رکھیے گا کہ آپ کی جنگ علاقائی نہیں ہے, آپ کی جنگ جغرافیائی نہیں ہے, آپ کی جنگ کسی خاص محدود ایریا کے اندر محبوس اور محدود نہیں ہے. آپ کی جنگ نظریاتی ہے, اور نظریات کی سرحدیں وہاں تک ہیں جہاں پر خدائی ہے. جہاں جہاں علی کی ولایت ہے, جہاں جہاں رسول کی رسالت ہے, جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت ہے, وہاں وہاں آپ کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں وہی کامیاب ہے جو میدان میں سینہ سپر کر کے کھڑا ہے. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس جنگ میں ہمیشہ آل محمد نے صفے اول میں کردار ادا کیا ہے. آج اگر پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو اس جنگ کا آغاز نبی کے گھر سے ہوا ہے, علی کے گھر سے ہوا ہے, فاطمہ کے گھر سے ہوا ہے, اور ان کی اپنی اولادوں نے سب سے پہلے اس جنگ میں اپنا رول ادا کیا, اپنا خون دیا, اپنا سر دیا, لیکن اس جنگ کے لیے میدان ہموار کیا تاکہ دنیا میں جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیوں دوسرا کیوں نہیں. یاد رکھیے یہاں پر آپ دوسروں کو دیکھ کر قدم نہیں اٹھا سکتے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے قبر میں جواب دینا ہے, اور جواب بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دینا ہے. جو اس جواب طلبی کے احساس کے ساتھ جی رہا ہو وہ گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا. جب وہ دیکھے کہ معاشرے میں ظلم ہے تو ظلم کے خلاف بولے گا. آج دن میں وادی حسین گیا تھا تاکہ شہداء کی خدمت میں فاتحہ بھی پڑھ لوں, اور تھوڑا سا ہمارے اندر کی جو گندگی ہے, کثافت ہے, سیاہی ہے, شہداء کی یاد اور ان کے قبور کے قریب بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. میں اندازہ لگا رہا تھا کہ 5 قبروں کی ایک لائن جب آپ گنتے ہیں تو 5 میں سے 4 قبریں سادات کی ہیں اور 1 قبر کسی عام کی ہے. آج بھی اللہ نے اس نسل کوثر کو، نسل فاطمی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی حریت ہے، شجاعت ہے، استقامت ہے، سربلندی ہے، وہاں پر فاطمہ کے نسبی بیٹے بھی ہیں اور حسبی بیٹے بھی ہیں۔ جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں مبارزہ ہے، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں استقامت ہے، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ ہے، وہاں پر فاطمہ کے اپنے نسب کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے نظریاتی فرزند بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ جنگ تا قیام قیامت جاری ہے۔ اور آج کا دور، یہ دور ماضی کے تمام ادوار کی نسبت، ماضی کے تمام ادوار کی نسبت کم از کم گزشتہ 1450 سالوں میں سے، نبی کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک یہ جو 1400 کچھ سال گزرے ہیں، ان سالوں میں مکتب اہل البیت کو جو عروج، جو بلندی، جو عالمگیر تاثیر، جو کمال، جو غلبہ آج حاصل ہے، وہ آج سے پہلے کسی دور میں نہیں رہا، کسی بھی دور میں نہیں رہا۔ اس لیے آپ صرف اپنے گلی کوچوں میں ہونے والی پریشان کل صورتحال کو مکتب اسلام اور مکتب تشیع کا مقدر نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ کوتاہی کریں الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ جائیں، اس وقت مکتب علی، مکتب آل علی، مکتب اہل البیت ایک ایسے غلبے کے سفر پر گامزن ہے کہ اس کے مقابلے میں تمام کی تمام طاغوتی طاقتیں اور اہل نفاق، جن کے چہرے اسلام کے اور اندر کفر بھرا ہوا ہے، سب کے سب اہل کفر، اہل شرک، اہل نفاق جمع ہیں آپ کے مقابلے میں، یعنی مکتب علی کے مقابلے میں۔ لیکن مکتب علی ہر گزرتے دن کے ساتھ عروج کی طرف، کمال کی طرف، غلبے کی طرف گامزن ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اپنے ارد گرد، آپ کو اندازہ ہوگا یہ کس چیز کی برکت ہے۔ یہ بیداری کی برکت ہے، یہ آگہی کی برکت ہے، یہ شعور کی برکت ہے، یہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات سے باخبر ہونے کا نتیجہ ہے۔ جیسے جیسے یہ تعلیمات لوگوں کے ذہنوں تک اور دلوں تک پہنچتی رہیں گی، بیداری کے اس سفر میں کاروان کے افراد کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ قرآن نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین کو پاک باز ترین افراد سے بھر دیں گے، غلبہ پاکیزہ نظریات اور پاکیزہ افراد کا ہونے والا ہے۔ اور وہ اس غلبے کی انتہا امام عصر کے ظہور اور اس ظہور کے بعد والے مارکے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج مجلس کا اہتمام ہے۔ مجلس کیوں ہے؟ مجلس کیا چند مرحومین کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے؟ نہیں، مجلس یاد حسین، ذکر حسین، حریت حسین، فکر حسین، پیغام حسین، اہداف حسین، معرکہ حسین کو ہر دل تک پہنچانے اور ہر فرد کو حسین زمینی بنانے کی مجلس کا نام ہے. مجلس صرف رونے کے لیے نہیں ہے. ہاں وہ رونا جس میں درد ہو, معرفت ہو, یاد ہو, عشق ہو, اور اس عشق اور محبت اور درد کے ساتھ انسان مکمل طور پر کربلا سے جڑ جائے اور پھر جہاں وہ ہو وہاں کربلا آباد کر سکے, تو وہ مجلس کربلائی مجلس ہے. اس لیے ان مجالس کا بنیادی مقصد احیاء دین اور احیاء امت ہے. قلوب کو زندہ کرنا, اذہان کو زندہ کرنا, معرفت میں اضافہ کرنا, اور گریکن قوم نہیں مبارز قوم بنانا. ماؤں کو زینبی رستے پر قیام کے لیے آمادہ کرنا, بچیوں کو سکینہ کے رستے پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار کرنا, جوانوں کو علی اکبر کی راہ میں ولولے کے ساتھ قیام کے لیے آمادہ کرنا, اور بھوڑوں کو حبیب ابن مظاہر بنانا, یہ مجلس حسین بھی ہے اور مجلس عزا بھی ہے. وہ مجلس جس کے نتیجے میں صرف پیسے وصول کیے جائیں اور واہ واہ, تو وہ مجلس حسین کی مجلس نہیں ہے. جب تک با ہدف نہ ہو, جب تک با مقصد نہ ہو. آپ ذرا غور کرتے ہیں کبھی کہ آپ کی مجالس کو, آپ کے اجتماعات کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ آپ اسی پر ذرا, جو اس وقت آپ کا دھرنا چل رہا ہے, اسی دھرنے پر غور کیجئے. آپ کا دھرنا کیوں چبھتا ہے؟ آپ کے دھرنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دھرنے کی آواز سے مظلوم کی مظلومیت 22 کروڑ عوام تک پہنچتی ہے. ہے یا نہیں؟ چونکہ آپ کی مظلومیت کی آواز کو ظالموں کے کانوں کے ساتھ ساتھ بے خبروں اور سوئی ہوئی قوم کے کانوں تک پہنچانا اس دھرنے کے نتائج ہیں, اس لیے دھرنا چبھتا ہے. تو آزاداری سید الشہداء کیوں چبھتا ہے؟ اسی لیے. کیوں چبھتی ہے آزاداری؟ اسی لیے کہ طول تاریخ میں ہمیشہ اہل البیت کے مقابلے میں کھڑی طاغوتی طاقتوں کے چہروں سے نقاب الٹنے کا ذریعہ ہمیشہ مجلس حسین رہی ہے. اس لیے آج بھی مجلس حسین پر پابندی کے لیے چاروں طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں, چاروں طرف سے. آج بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ آل رسول کو مارا جائے, آج بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ سادات کو مارا جائے, آج بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ کے آثار کو مٹایا جائے, اہل البیت کے آثار کو مٹایا جائے. طالبان کس چیز کا نام تھا؟ داعش کس چیز کا نام ہے؟ بوکو حرام کس چیز کا نام ہے؟ النصرہ کس چیز کا نام ہے؟ حزب التحریر کس چیز کا نام ہے؟ سپاہ صحابہ کس چیز کا نام ہے؟ لشکر جھنگوی کس چیز کا نام ہے؟ اور ان تمام اس طرح کی تحریکات کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ پاکستان دوست ہیں وہ؟ نہیں. اسلام دوست ہیں؟ نہیں. کون ہیں وہ جن کا بنیادی ہدف امت مسلمہ کی وحدت بھی ہے اور طاقت بھی ہے؟ جب تک ایسی قوتیں اسلامی معاشرے میں اٹھائی نہ جائیں اور ان کے ذریعے سے مسلم معاشرے کو توڑا نہ جائے, ایک دوسرے کے سامنے صف آرا نہ کیا جائے, تب تک مسلمانوں کے بیدار ہونے کا خوف اور بیدار ہونے کے بعد تمام استعماری اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں وحدت کے ساتھ کھڑے ہونے کا خوف ہمیشہ طاغوتی طاقتوں کو بے چین کیے رکھتا ہے. یہی وجہ ہے داعش بنائی جاتی ہے, یہی وجہ ہے طالبان بنائے جاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی متشددانہ مزاج کی حامل تنظیمیں بنائی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کبھی مکتب تشیعوں میں اس طرح کی کسی تحریک کی گنجائش طول تاریخ میں رہی ہے؟ ہر دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پوری تاریخ میں تشیعوں کی تاریخ اور اس کا ہر ہر ورق اور ہر ورق کا ہر سطر اور ہر لفظ شہداء کے خون میں ڈوبا ہوا ہے. ہمیشہ مکتب تشیع نے خون دے کر اسلامی اقدار کی حفاظت کیا ہے. مکتب تشیع نے ہمیشہ اپنی ہستی قربان کر کے دینی اقدار کو بچایا ہے, چاہے وہ کربلا ہو یا کربلا کے بعد. ہمیشہ یہ طول تاریخ میں تشیع کی علامتیں ہیں, تشیع کی شناخت ہے. اگر ہندوؤں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان کے اسلامی تشخص کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی مرد جری اٹھا جس کو ملت اسلامیہ نے قائد اعظم کہا, تو وہ بھی وہ شخص ہے جس کی ماں نے اس کا نام محمد علی رکھا اور جس کے پورے وجود میں علی کا خون دوڑتا تھا. یعنی پاکستان بھی اسی نظریے کی مرہون منت ہے, اور پاکستان آج اگر باقی ہے تو اس کے پیچھے بھی انہی جوانوں کا خون ہے جو علی کو اپنا امام مانتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکتب ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے, کبھی خود ظالم نہیں رہا. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ظالم طاقتوں کی حمایت میں مکتب تشیع نے کبھی کوئی قدم اٹھایا ہو, لیکن ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ہمیشہ مکتب تشیع, ہمیشہ مکتب تشیع کا علم سر بلند رہا, اور ہمیشہ مکتب تشیع نے مظلوم کی حمایت کی اور ظالم کی مخالفت کی, اور آج بھی ایسا ہی ہے. آپ ذرا غور کیجئے, داعش آج سعودی بھی کہتے ہیں کہ داعش کو مارو, امریکی بھی کہتے ہیں کہ سروات کی آواز کم ہے, ذرا اونچی آواز سے سروات بھیجیے تین دفعہ پر, محمد و آل محمد سروات. اللهم صل علی محمد. اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو میں اپنی گفتگو سمیٹوں, جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا سلوات بلند کریں. اب جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سلوات بھیجیں تاکہ پتہ چلے جمہوریت کے اس دور میں کہ اکثریت کون سی ہے. یعنی کچھ دیر اجازت ہے میں گفتگو جاری رکھوں اور سمیٹوں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ذرا غور کیجئے آج کے دور میں
سارے مل کر حیدری,
آج کے دور میں امریکہ بھی داعش کو گالیاں دیتا ہے, سعودی عرب بھی داعش کو گالیاں دیتا ہے, باقی تمام حکمران بھی داعش کو گالیاں دیتے ہیں, اور پاکستان بھی طالبان کو گالیاں دیتا ہے اور برا بلا کہتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا ہے. لیکن ان کو پیدا کس نے کیا تھا؟ داعش کو کس نے بنایا؟ طالبان کو کس نے بنایا؟ اس خطے میں ان کو پاور کس نے دیا؟ جہاد کی ترغیب کس نے دی؟ جہادی لٹریچر کس نے تیار کیا؟ ہمارے اپنے پاکستان میں مختلف قبائلی علاقوں میں قرآن کے تصور جہاد پر لٹریچر کس نے لا کے بانٹا؟ کس نے لیکچرز دیے؟ آپ لوگوں میں سے شاید بہت ساروں کو نہ پتا ہو کہ برطانوی وزیر اعظم تھیچر اور امریکی صدر ریگن جب جہاد روس کے حوالے سے پاکستان آتے ہیں اور یہاں پر شدت پسندی کی بنیاد رکھتے ہیں, تو اس شدت پسندی کی بنیاد میں جہاد کی تعلیم یعنی اسلامی تعلیم تھیچر دیتی ہے اور ریگن دیتا ہے. اور یہاں پر آ کر قرآن کے تصور جہاد پر یہ درس اور لیکچر دیتے ہیں, اور ہم ان سے قرآنی تصور جہاد سیکھتے ہیں. اور جب طالبان بنایا جاتا ہے طالبان کو, تو اس وقت امریکن وزیر خارجہ خود آ کر کہتی ہے کہ ہماری ضرورت تھی, اس لیے ہم نے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا اور سعودیوں سے پیسہ لیا. اور جب آپ مشرق وسطی میں جاتے ہیں تو اب کم از کم یہ بات ہر ایک پر برملا ہو چکی ہے کہ داعش کے نام پر جس فورس کو تشکیل دیا جاتا ہے, اس فورس کی تشکیل میں امریکن سب سے آگے اور سعودی اس کے پیچھے, اور پھر یہ سب مل کر داعش بناتے ہیں تاکہ امت مسلمہ پر کاری ضرب اسلام کے چہرے کو سامنے رکھ کر ڈال سکیں اور وارد کر سکیں اور مسلم امہ کو خودکشی پر مجبور کر دیں. اور اس جرم میں کون کون شامل ہے؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے امریکی غلامی کا پٹا اپنی گردن پہ ڈالا ہوا ہے, وہ تمام کے تمام لوگ. اور پھر جب ان سے لڑنے کی بات آتی ہے تو پھر عراق سے بھی لوگ جاتے ہیں, ایران سے بھی لوگ جاتے ہیں, سیریا سے بھی لوگ اٹھتے ہیں, افغانستان سے بھی لوگ اٹھتے ہیں, پاکستان سے بھی ایک قلیل تعداد 400-500 لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر لڑتے ہیں. کس سے؟ داعش سے. داعش سے لڑنا آیا امت مسلمہ کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے, میرا ایک سوال ہے اور سب سے سوال ہے. آج اگر دوبارہ داعش کو پنپنے کا موقع ملے, جو کہ عالمی طاغوت اور استعمار کی خواہش ہے, اور جس کے تحت عراق اور سیریا سے پسپا ہونے والے داعشیوں کو لا کر افغانستان میں آباد کیا گیا ہے اور ان کو ایک بہت وسیع علاقہ دے دیا گیا ہے, اگر ان کو موقع ملے تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ کون ہے؟ سب سے پہلا ٹارگٹ پاکستان ہے. اور داعش کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر کون کھڑا ہے؟ وہی جو طالبان کے مقابلے میں کھڑا تھا. طالبان کا مقابلہ پاکستان میں ہم نے کیا ہے, یعنی مکتب اہل البیت نے, چاہے وہ میدان جنگ میں ہو فوج کی شکل میں, چاہے وہ میدان عمل میں اور شہروں میں ہو مکتب اور نظریے کی شکل میں. ورنہ بہت سارے لوگ تو ان سے لڑنے سے انکاری ہو کر بغاوت کر کے جا رہے تھے, میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, اسرار کھلیں گے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو طالبانائزیشن سے محفوظ رکھنے میں آج بھی انہی فرزندان مکتب علی کا خون شامل ہے جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا خون دیا تھا. اور کل جب داعش کی طرف سے کوئی خطرہ ہو تو وہاں پر بھی یہی جوان ہوں گے, یہی مکتب کے بیٹے ہوں گے جنہوں نے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہے, ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہے اور مظلوم کی آواز بنے رہے. داعش ایک استعماری سازش اور سوچ کا وہ نتیجہ ہے جس کی یلغار تمام اسلامی مقدسات پر آئے. ہم نے اپنے صدر سے سنا, اپنے دور کے ہر وزیر اعظم سے سنا, ہر وزیر خارجہ سے سنا, ہر پارلیمنٹ کے اسپیکر سے سنا, ہر اپنے سینٹ کے چیئرمین سے سنا, ہر اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے ہر دور میں یہ سنا کہ اگر حرمین کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیں گے اور مقابلے کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. ہمیشہ ہم سنتے رہے, آپ بھی سنتے رہے, سنتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا علی کا حرم حرم خدا میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا حسین کا حرم حرم رسول میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا زینب کبریٰ کا حرم حرم رسول میں شامل ہے یا نہیں ہے. تو اگر حرم خدا اور حرم رسول کی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو پھوڑنے کا عزم ہمارا قومی عزم ہے تو اس قومی عزم کا اظہار کرنے والے کو نشانہ کیوں بناتے ہو؟ سوچنے والی بات ہے. فرق شاید صرف اتنا ہو کہ جو جوان جاتے ہیں وہ شہادت کی نیت سے اور زینب کبریٰ اور حسین شہید کربلا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, کسی ظلم کے لیے نہیں. اور اس لیے ان کی قیمت پیسوں پہ نہیں ہوتی, ان کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں درجات پر مبنی ہوتی ہے. لیکن جب دوسرے یہ بات کرتے ہیں تو ان کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں, ان کو ریال چاہیے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے, ورنہ نعرہ وہی ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ عمار یاسر رسول اللہ کے صحابی تھے یا نہیں؟ مقدس ترین صحابی شیعہ اور سنی دونوں کی نگاہ میں تھے یا نہیں؟ لیکن جب ان داعشیوں کی نظر وہاں تک پہنچی اور ان کا قبضہ ہوا تو سب سے پہلے حضرت عمار یاسر کے پورے حرم کو بمو سے کس نے اڑایا؟ داعش نے. تو وہاں پر اگر کوئی غیرت مند مسلمان ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اس منظر کو دیکھ کر مر جائے تو اس کو مرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ غیرت مسلم پر حملہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابی کے حرم کو یوں اڑا دیا جائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت حجر ابن ادی جیسے رسول اللہ کے جلیل القدر ترین صحابی کی قبر کھودی گئی اور لاش اڑا دی گئی, چوری کر لی گئی اور منہدم کر دیا گیا؟ کہ غیرت مند مسلمان یہ سنے اور ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مرے تو اس کو مرنا چاہیے, اس لیے کہ غیرت مسلم کے منافی ہے. اس طرح کا ظلم دیکھے, چونکہ یہ ہستیاں ہماری ناموس ہیں, ہماری عزت ہیں, ہمارے عقیدے کا محور ہے. اب اگر ان داعشیوں کی دس رس میں دمشق آ جاتا, زینبیہ آ جاتا, کربلا تک وہ پہنچ جاتے, سامرہ تک وہ پہنچ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ان مقدس ترین ہستیوں کی وہ بے حرمتی ہوتی کہ الاعاذ باللہ, اللہ کی پناہ. اب اگر اس نظریے کے تحت چند 100 لوگ گئے ہیں تو وہ مجرم نہیں ہیں, وہ اسلام کے بھی ہیرو ہیں اور پاکستان کے بھی ہیرو ہیں. ہمیں اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں جانتا کون گیا, شاید اسٹیج پر بیٹھے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہو کہ کون گیا کون آیا, لیکن جب ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو اس نظریے کا تسلسل جا کر کربلا سے ملتا ہے, اور کربلا کی یاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور کربلا کی راہ میں کھڑے ہونا ہمارے ایمان کا اظہار ہے. اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو ہم حسینی نہیں کہلا سکتے. لہذا یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے, یہ ہمارے لیے عزت اور افتخار کا باعث ہے. اور ہم اسی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو یہی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دے رہی ہیں کہ ہر اس میلی آنکھ کو پھوڑ ڈالیں جو پاکستان اور اسلام کی طرف دیکھے اور اس کو مٹانا چاہے. یہ ہمارا ایمان ہے, سیاسی بیان نہیں, یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہماری پوری گزشتہ تاریخ ہمارے اس نظریے پر گواہ ہے. لہذا ہمیں بے خوف ہو کر اپنی بات کرنی چاہیے. ہاں اگر ان کے روپ میں ان کے درمیان کوئی ایک آدھ کوئی فرض کریں پیشور مجرم ہو تو یہ اجتماع کبھی بھی مجرموں کی حمایت نہیں کرتا. مجرم کو عدالت میں پیش کریں, پاکستان ایک بین الاقوامی برادری کی صف میں ایک جمہوری ملک کے طور پر ایک مقام رکھتا ہے, اس ملک کا آئین ہے, اس ملک کی عدالتیں ہیں, اس ملک میں قوانین ہیں, اگر کوئی ایک آدھ فرض کرے مجرم ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کرے اور جو عدالتیں سزا دیں کوئی اس کو رد نہیں کرے گا جو قانونی طریقہ کار ہے. لیکن مارنا، پکڑنا، غائب کر دینا، دو دو سال، چار چار سال، پانچ پانچ سال، اور پھر مائیں، بہنیں، باپ، بچے دنیا سے گزر جائیں لیکن ان تک خبر بھی نہ آنے دیں، اس سے بڑھ کر بربریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر حیوانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر درندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ درندگی قبول نہیں ہے، یہ لاقانونیت ہے. لاقانونیت چاہے کسی کے لیے بھی ہو ہم قبول نہیں کرتے، اپنے لیے بھی قبول نہیں کرتے. قانون چاہے کہیں پر بھی ہو، سراخوں پر، چاہے ہمارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اس لیے آئیے قانون کے مطابق جھوٹ نہ بولیے، الزام تراشی نہ کیجیے، ان کو خامخواہ متعون نہ کیجیے. ہمیں نہ سعودی عرب کی سرزمین سے کوئی دشمنی ہے، نہ ایران کی خاک سے کوئی دوستی، ہمارا تعلق نظریات سے ہے اور نظریات کا تعلق محمد عربی سے ہے. اس لیے اگر ایران کے اندر ایک نظام ہے تو اس نظام کو ہم محمد عربی کے اس نظام کا تسلسل سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں اور اس کو چاہتے بھی ہیں. لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے کہیں پر کوئی کمپرومائز کریں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہماری پہلی ترجیح ہے. آج بھی ہم دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، وہاں پر ہم دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں اور اپنے ملک میں پہلے درجے کے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک سے جو محبت کرتے ہیں اس کی کسی سے قیمت نہیں مانگتے، اس کی کسی سے تنخواہ نہیں لیتے، اس کا کسی سے معاوضہ نہیں لیتے. اس لیے جہاں کہیں اس ملک کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں پر ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. دشمن کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں فرقوں میں بانٹا جائے، ہمیں شیعہ سنی میں بانٹا جائے، وہاں بھی دیوبندی بریلویوں میں بانٹا جائے اور بانٹنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑایا جائے. اس پورے کھیل میں کون ہے جو اس کھیل کے مقابلے میں اتحاد اور وحدت امت اسلامیہ کا پرچم لے کر کھڑا ہے؟ مکتب علی کے بیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی مرکزیت سے ہمیں محبت ہے، پاکستان کی وحدت سے ہمیں محبت ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا محور ہے، پاکستانیت کا محور ہے. اس لیے ہم کہیں پر بھی ان اپنی بنیادوں پر کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں ایران سے محبت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ایران کی خاک سے نہیں، ایران کے اس اسلامی اور قرآنی نظریے اور حکومت سے جو کہ تسلسل ہے نبی کا، تسلسل ہے علی کا، تسلسل ہے ائمہ اہل البیت کا، تسلسل ہے فقاہت کے اس 1300 سالہ 1200 سالہ سلسلے کا، اور ہم اس پر قائم ہیں. اس لیے یہ ہمارا نظریہ ہے. اس کو پھر آپ جغرافیائی آئیڈنٹی کے ذریعے سے نشانہ نہیں بنا سکتے، چونکہ ہمارا جو عقیدتی میدان ہے وہ ہمارے جغرافیائی میدان سے ٹکراؤ میں نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہیں، ان کے درمیان جدائی نہ ڈالیں. پاکستانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ سے محبت نہ کریں، پاکستانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ کی اس مقدس مقام اور ہستی سے اور کعبۃ اللہ سے اور مدینے کی ہستیوں سے محبت نہ کرے. یہ محبتیں ہماری عقیدتوں کا محور ہے، اور جس طرح یہاں پر ہماری عقیدتوں کا محور ہے اسی طرح سے مشہد میں بھی ہے، قم میں بھی ہے، اسی طرح سے نجف و کربلا اور سامرہ میں بھی ہے. جہاں جہاں دین کا پرچم اٹھے گا وہاں پر ہماری عقیدتوں کا محور بنے گا. یہی وجہ ہے کہ اقصی کی محبت ہمیں قدس میں میدان میں لاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قدس کی محبت ہم روزہ داروں کو ایک پورا دن سڑکوں پر لے کر آتی ہے اسرائیل کے خلاف. اگرچہ تمام امت سوئی ہوئی ہو, ہم اپنی بیداری کا ثبوت دے کر بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کے لیے ہم کھڑے ہیں. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اجتماع کس لیے ہے؟ مظلوم کی حمایت کے لیے. حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. یہ جان تو آنی جانی ہے, یہ جان آج ہے کل نہیں ہے, بچے آج ہیں کل نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ میں بھی بچے مر جاتے ہیں, بڑے مر جاتے ہیں, بیویاں بہنیں بھائی مر جاتے ہیں. غزہ کے سامنے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن اب اگر عقیدے کے میدان میں قربانی دینی پڑے تو اس سے بڑھ کر سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور یہی سعادت آپ کے مقدر ہے جس کے لیے آپ یہاں پر تشریف فرما ہے, یہی سعادت ہے جس کے لیے آپ اس شکل میں یہاں پر جمع ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام, بزرگان دین, مسنگ پرسنز کی اس کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں, یہ آپس میں مل کر فیصلہ کریں گے, گفتگو بھی چلائیں گے, اور جب تک آخری اسیر واپس نہیں آتا آپ کو انہی اپنے اکابر کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ مشترکہ طور پر کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہے یا نہیں ہے, آپ کہیں نہیں ہے تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں, اگر ہے تو ذرا جواب بھی دیں کہ ہاں اس پر آپ کا ایمان ہے.
لبیک یا حسین.
عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شہدائے کربلا کے رستے میں استقامت عطا فرمائے. یہ جو آپ کا اجتماع ہے یہ کربلا کی یاد دلاتا ہے, اور یقین جانیے آپ کے اس اجتماع سے سب سے زیادہ جس ہستی کے قلب مبارک کو ٹھنڈک ملتی ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, جو کہ آپ ان کے مظلوم بچوں کی مدد کے لیے نکلی ہیں, چاہے مرد ہوں چاہے خواتین. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری تمام عقیدتوں کا محور, اور آپ کا دروازہ یہ شفاعت بھی بہت وسیع ہے, بہت وسیع. اور شاید آپ سب جانتے ہوں کہ 14 معصومین کے درمیان جو رشتہ, جو عقیدت, جو وابستگی تمام لوگوں کو دو دروازوں سے ہے, ایک حسین کا دروازہ اور ایک فاطمہ کا دروازہ, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دو دروازے بہت زیادہ وسیع ہیں, بہت زیادہ وسیع. اور اسی وسعت کی وجہ سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا دروازہ بھی بہت وسیع ہے. صادق آل محمد نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو محشر کے میدان میں شفاعت کے لیے اربوں انسان آئیں گے, اور ان انسانوں کی نگاہ نبی کریم پر ہوگی. نبی کریم بہت سو کی سفارش فرمائیں گے, شفاعت فرمائیں گے, اور وہ جنت میں چلے جائیں گے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد رہ جائے گی. جب رہ جائے گی تو نبی کریم پکاریں گے, بیٹی فاطمہ کہاں ہو, بیٹی فاطمہ کہاں ہو. جب آپ کی یہ ندا بلند ہوگی تو ایک ہاتف کی آواز آئے گی, ایک ندا دینے والا پکارے گا, لوگوں اپنی آنکھیں نیچے کر لو, فاطمہ تشریف لا رہی ہے. نگاہیں جھک جائیں گی, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر تشریف لائیں گی. جیسے ہی زمین پر آئیں گی رسول کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہوں گی, رسول اللہ پکاریں گے بیٹی فاطمہ ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ اہل محشر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, تجسس سے وہ دیکھیں گے کیا لے کر آئی ہیں. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی ابا کے اندر سے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر دیکھیں گے کہ دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب ان دو کٹے ہوئے بازو پر نگاہ پڑے گی تو رسول اللہ پکاریں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں پکاریں گی بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان بازوں کے ذریعے سے اللہ ان گناہگاروں کی شفاعت کر دے. اور پھر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایک کر کے محبین فاطمہ کو چنیں گی اور جنت میں داخل کرتی چلی جائیں گی. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہر بہشت میں داخل ہونے والے کی پیشانی پر لکھا ہوگا محب فاطمہ, یہ فاطمہ کا محب ہے اس لیے جنت میں جا رہا ہے. عباس کے کٹے ہوئے بازوں میں اتنی طاقت ہے کہ گناہگاران محشر کو جنت میں داخل کر سکے. اس لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کربلا آتے تھے تو پہلے حضرت عباس کی بارگاہ میں جاتے اور بارگاہ میں جا کر پہلے سلام کرتے, اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں جاتے. پوچھا جاتا کیوں؟ کہتے یہ آداب زیارت ہے کہ پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ. تو وہاں پر جا کر وہ تین جملے کہتے, اور جب یہ تین جملے کہتے تو ہر جملہ کلیجے کو جلا دینے والا جملہ ہوتا. پہلا جملہ فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس تم پر میرا سلام ہو. جب تک تم زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی, جب تم شہید ہو گئے حسین کی کمر جھک گئی. دوسرا جملہ ارشاد فرماتے, پہلے جملے سے زیادہ دل جرانے والا جملہ اور کلیجوں کو کباب کر دینے والا جملہ کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب, اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا. اور تیسرا جملہ فرماتے, یہ جملہ خصوصاً بچوں والوں کے لیے ہے, فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے سکینہ اور بچوں کی پیاس زندہ تھی, جب آپ کی شہادت کی ندا آئی تو بچے اپنی پیاس بھول گئے. اب خیموں میں العطش کی آوازیں ختم ہو گئی, ہر ایک کی زبان پر وا عباسا کی پکار تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العاظل الاجل الاکرم. یا اللہ سب مل کر اونچی آواز ہے 10 بار پکاریے. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس قلیل عزاداری اور ذکر حسین کی, ذکر کربلا کی اور ذکر قرآن و اہل البیت کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلہ یہاں پر ہماری اس موجودگی کے ہر ہر لمحے کو اپنی عبادت میں شمار فرما. بارلہ ہم سب کے قلوب میں ہمیشہ مظلوم کی حمایت اور ظلم سے نفرت کا جذبہ زندہ رکھ دے. بارلہ ہمارے ان مظلوم اسیران کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما. بارلہ ان ماؤں کے کلیجوں کو جن کے پیارے ایک عرصے سے گم ہیں, ان کو غم حسین کے ذریعے سے مرہم عطا فرما. بارلہ جن بچوں کے سروں پر ان کے والد کا سایہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ گمشدہ ہیں, بارلہ ان بچوں کو ان کے والد کا سایہ دوبارہ نصیب فرما. بارلہ ہماری پوری قوم کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، بالہ امام اثر کے ظہور میں تاجیل فرما، بالہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حسین ابن علی کے رستے پر ثبات قدم کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، بالہ جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہمیں امام اثر کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بالہ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، پاکستان کے جغرافیائی حدود کی حفاظت فرما، بالہ جو لوگ پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو لوگ پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے در پہ ہیں انہیں نیست و نابود فرما، بالہ وہ لوگ جو پاکستان دشمنوں کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں ان کو نصرت اور فتح نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اونچی آواز سے تین بار درود بھیج کر ان دعاؤں کی قبولیت کا سامان فراہم کیجئے، اونچی آواز سے صلوات بھیجئے.